ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے محمد والے محمد کے زبات میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على اشرف بريته وخير خلقه ابي القاسم محمد. واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درود پڑھ لیجئے محمد وعلى محمد. سورہ مبارک ابراہیم قرآن کریم کا 14th سورہ, اور اس سورہ کی 24th اور 25th آیت سرنامہ کلام میں تلاوت کی جا رہی ہے. موضوع گفتگو ہے امثال القرآن اور سیرت معصومین. جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ امثال القرآن اور سیرت معصومین یہ بنیادی موضوع ہے, لیکن اس بنیادی موضوع کے تحت جو ذیلی موضوعات ہیں اس کے تحت عنوان بدلتے رہیں گے. لیکن آج بھی اسی آیتوں کو انہی آیتوں کو تلاوت کیا ہے, انہی کا شرف حاصل کیا ہے, اور سب سے پہلے پھر آپ سے مقدمے کے طور پر یہی گزارش ہے جو کل بھی آپ سے 10 تک گزارش کی تھی کہ یہ ماہ محرم الحرام گزشتہ سالوں کے محرم سے مختلف ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء, فقط ہمارے مکتب کے جو مرجع تقلید ہیں, چاہے نجف کے علماء ہوں یا ایران کے علماء, ان سب کی تاکید یہی ہے کہ جو طبی ماہرین ہیں ان کی ہدایتوں پہ عمل کیا جائے. اس لیے براہ کرم اپنی بھی حفاظت کریں اور تمام عزاداروں کی بھی حفاظت کریں. اس لیے کہ اس مہلک مرض کی جو ایک علامت ہے وہ یہ کہ انسان اگر اپنے اندر اتنی قوت مدافعت رکھتا ہے تو اس کو تو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ بیماری لیے گھوم رہا ہے, لیکن وہ جس جس سے ملتا ہے اگر اس کے اندر قوت مدافعت کی کمی ہے تو وہ اس کو مریض کر سکتا ہے. اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی مظلوم کا واسطہ دے کر سوال بھی کرتے ہیں کہ پروردگار تمام عزاداروں کی حفاظت فرما, پروردگار تمام انسانیت کو اس مہلک وبا سے نجات عطا فرما. اور بس علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا کیسے مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ طیبہ کی, کہ جس کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت جیسی ہے. اصلحا ثابتن و فرعہا فی السماء, وہ ایسا پاک و پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں, شاخیں آسمانوں پر ہیں. توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا, اور وہ ایسا درخت ہے کہ اپنے پروردگار کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, پروردگار عالم یہ مثال پیش کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ اس میں تذکر کریں. اب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتے ہیں الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ جو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کر رہا ہوں جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں؟ ابھی آپ میرے ساتھ ساتھ شامل ہو کے ذرا بات چیت کرتے ہوئے چلیں گے تو مجھے بھی کہنے کا حوصلہ ہوگا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں؟ قرآن مثال سنائی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے؟ مثال سنائی جاتی ہے، لیکن سننے کے بجائے یہاں قرآن کہہ رہا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا. تو دیکھیے، ایک تو دیکھنا ہوتا ہے اس سر کی آنکھ کا، ایک دیکھنا ہوتا ہے عقل کی آنکھ کا. اس لیے قرآن اس عقل کی، اس قلب کی آنکھ کے دیکھنے سے مراد لے رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، غور تو کرو. اس لیے یہ مترادف الفاظ ہیں جو عربی زبان میں رآ معنی دیکھنا، نظرا معنی دیکھنا، بصرا معنی دیکھنا. ان تینوں کا مطلب ہے دیکھنا، لیکن تینوں کے دیکھنے میں فرق ہے. رآ ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں چاہے آدمی سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو یا خیال کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو، چاہے آدمی بیداری میں دیکھ رہا ہو یا خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہو، وہ دونوں پر یہ رآ صادق آتا ہے. ذرا سی وضاحت کے لیے فقط ایک آیت آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کے ذہن فوراً متوجہ ہو جائیں گے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارا دیکھ رہا ہوں، ارا دیکھنا، کہاں دیکھنا؟ خواب میں دیکھنا. جناب یوسف نے اپنے بابا سے کیا کہا؟ یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین، بابا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا کیا رآ، یعنی بیداری میں دیکھنا نہیں، خواب میں دیکھنا. تو رآ دیکھنا تو ہے، لیکن چاہے بیداری میں ہو یا خواب میں یا خیال میں یا عقل کی آنکھ سے دیکھنا ہو، لیکن نظرا، نظرا ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں جو اس سر کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. جو فقط سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے اسے کہتے ہیں نظرا. اور بصرا ایسا دیکھنا جو زیادہ تر قلب کی آنکھ سے دیکھنا ہو اور کم سر کی آنکھ سے دیکھنا ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بصرا ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں جو سر کی آنکھ سے کم اور قلب کی آنکھ سے زیادہ دیکھنا ہو. قرآن کریم کا اعجاز ہے، خدا کی قسم، جب تک قرآن سے تمسک اختیار نہیں کریں گے یہ سمجھ لیجیے اہل بیت سے بھی دور رہیں گے. جتنا قرآن سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اہل بیت کا دامن خود بخود قریب آتا چلا جائے گا. قرآن کی ایک مختصر آیت ہے، لیکن اس مختصر آیت میں یہ تینوں مترادفات ایک ساتھ استعمال ہو گئے، رآ بھی، نظرا بھی اور بصرا بھی. وہ کیسے؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَاهُمْ، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں تاکہ نوجوان دوستوں تک پیغام پہنچ جائے. وَتَرَاهُمْ، اے رسول تم انہیں دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ تمہیں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ مگر در حقیقت یہ تمہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. تراہم ینظرون الیک، اے رسول تم دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون مگر در حقیقت یہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں. یہ تو ان حیوانوں کی مانند ہیں جو نظر اٹھا کے کبھی کبھی مالک کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جو دیکھنے کا حق ہے، پہچاننے کا حق ہے، اس انداز سے نہ تمہیں دیکھتے ہیں نہ تمہیں پہچانتے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی زبان. اور یہی وہ لفظ کا مغالطہ تھا کہ جو مامون نے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا. یہ سورہ کہف کی 101 نمبر آیت ہے جو اس نے تلاوت کی اور کہا کہ فرزند رسول, قرآن یہ کہتا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع. الذین, وہ لوگ, کانت, تھیں, اعینہم, جن کی آنکھیں, فی غطاء, پردے میں, ان ذکری, میرے ذکر سے, وکانوا لا یستطیعون سماع, اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. کہا فرزند رسول یہ ذکر تو سننے کی چیز ہے, اگر آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دی جائے تو ذکر تو کانوں سے سنا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں, اس سے کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے کہ میرے ذکر سے پردے میں تھیں جن کی آنکھیں, وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. توجہ رکھیے گا, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جواب دیا تو اس آیت کا مطلب سمجھتا ہی نہیں ہے, اس سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت ہے, ان کی امامت و ولایت ہے. قرآن کہنا یہ چاہتا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, ذکر سے مراد, میرے ذکر سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت ہے. جو آنکھیں علی کو دیکھنے سے اندھی تھیں وہ علی کے فضائل کبھی سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتی تھیں. جو امیر المومنین کے فضائل سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تھیں, یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کی حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. ظاہری جسم تو دیکھتے تھے لیکن در حقیقت ان کی آنکھیں اس اندھے کی مانند تھیں جسے کچھ نظر نہ آتا ہو. اور اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے, ہماری گفتگو انشاءاللہ انہی آیتوں اور روایتوں کے سہارے آپ کے سامنے چلتی رہے گی, بس توجہات میری طرف مبذول رہیں. یہ سورہ طہٰ کی آیت ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا, اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ اندھا اٹھنے والا قیامت کے دن کہے گا, پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں میرا شمار دیکھنے والوں میں کیا جاتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اس سے کہا جائے گا, جب تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں تو نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا, آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ درود بھیج دیجیے ایک مرتبہ آپ حضرات باواز بلند. اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ مثال ہے, اور مثالوں کے ذریعے سے جو بیان آپ کے سامنے کیا, کچھ ایسی بلند ترین باتیں ہوتی ہیں جن کو جب تک مثال کے ذریعے سے واضح نہ کیا جائے اس وقت تک ذہن انسانی ان کو سمجھ نہیں پاتا. اس لیے بہت دفعہ اس بات کی مثال دی ہے, دوبارہ اسے دہرا دیتا ہوں. دیکھیے, شکم مادر میں بچے کو تمام اعضاء و جوارے دے دیے جاتے ہیں, آنکھیں شکم مادر میں مل گئیں, کیا آنکھوں سے وہ شکم مادر میں دیکھتا ہے؟ بتائیے. اسے پیر مل گئے, کیا وہ جنین جو بھی شکم مادر میں ہے پیروں سے چلتا ہے؟ ہاتھ مل گئے, کیا ہاتھوں سے پکڑتا ہے؟ تمام اعضاء شکم مادر میں دے دیے گئے. اس جہان میں وہ اعضاء دیے گئے جن کا کام جب وہ اس جہان میں منتقل ہوگا تو لیا جائے گا. آنکھیں وہاں دی گئیں, دیکھنے کا کام یہاں لے گا. پیر وہاں دیے گئے, چلنے کا کام یہاں لے گا. ہاتھ وہاں دیے گئے, پکڑنے کا کام یہاں لے گا. سماعت وہاں دی گئی, سننے کا کام یہاں لے گا. شامہ وہاں دیا گیا, سونگھنے کا کام یہاں لے گا. تمام اعضاء وہاں دیے گئے لیکن ان کا کام اس جہان میں ہوگا, میری طرف متوجہ رہیے. ان کا کام یہ سب والنٹیئر آپ کی خدمت کے لیے, ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے آپ حضرات. جتنے اعضا شکم مادر میں دیے گئے ان کا کام وہاں نہیں ہے, یہاں ہے. دیے وہاں گئے, کام یہاں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جہاں دیے گئے تھے وہاں ان کا کوئی کام نہ تھا, کام اس جہان میں آنے کے بعد تھا, دیے وہاں گئے. بالکل اسی طریقے سے رزق دو قسم کا ہے, ایک جسمانی رزق ہے, ایک روح کا رزق ہے. روح کے رزق کا نام ہے محبت محمد و آل محمد. اگر دنیا کا رزق استعمال کیا تو یہ جسم تو پروان چڑھا, لیکن اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے محمد و آل محمد کی محبت کے بغیر اس جہان میں چلے گئے تو جو اعضا یہاں چاہیے تھے انہیں جب لیے بغیر چلے گئے تو وہاں اندھے نہیں ہو گئے تو اور کیا ہو گئے. اس لیے اس مثال کو اور تھوڑا سا واضح کر دوں, اگر ایک بچہ بغیر آنکھوں کے اس دنیا میں آ جائے تو کیا ڈاکٹر اسے آنکھیں دے سکتا ہے؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ ماں سے کہا جائے گا کہ آنکھیں ملنے کا مقام شکم میں مادر تھا, جب یہ وہاں سے اندھا پیدا ہو گیا, بچہ نابینا پیدا ہو گیا, تو اب اس جہان میں اسے آنکھیں نہیں مل سکتی. بالکل یہی مقصد ہے کہ جب یہاں سے علی کی ولایت و محبت کے بغیر وہاں چلے گئے تو یہی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا. یہ وہ رزق ہے جو روح کا رزق ہے, اس کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمًا, وہ کہے گا دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. تب اس سے کہا جائے گا دنیا میں تو دیکھتا تھا سر کی آنکھوں سے, اس جہان میں جس چیز سے دیکھا جاتا ہے وہ علی کی محبت و ولایت کا نور ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر. اس لیے یہ جو ذکر ہے, اور ذکر کے ساتھ بس میں آگے بڑھوں کیونکہ ہر روز ایک ذیلی عنوان کے تحت گفتگو کو آگے بڑھانا تھا, لیکن ابھی یہ دو آیتیں ہی, اس پر گفتگو ہوئی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے ایک جملہ, یہ چاہے ماہ محرم الحرام جو 1442 ہجری کا ہے یا کسی بھی زمانے کا جو اب تک زمانے آ رہے ہیں اور جہاں قیامت تک زمانہ جائے گا, یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اس ذکر کو جو سید الشہداء کا ذکر ہے ہم اس ذکر کو قائم کرنے والے ہیں, یہ مت سمجھیے. اس ذکر کی وجہ سے ہم قائم ہیں, اس لیے کہ یہ ذکر خود پروردگار عالم کر رہا ہے, وہ ذاکر ہے. اگر پوری کائنات پوری انسانیت مل کے اس ذکر کو کرنا بند کر دے تو خدا کی قسم پتھر, نباتات, حیوانات, فضا, ہر مقام سے یا حسین یا حسین کی صدا آئے گی. لیکن بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں اس ذکر میں شامل کیا ہے, ہمیں اس ذکر میں شامل کیا. اور بس ذکر کی تین قسمیں بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. دیکھیے ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک ذکر لسانی, زبان سے ذکر, ایک ذکر قلبی, دل سے ذکر, اور ایک ذکر بالاعضاء و جوارح, یہ اعضاء و جوارح کے ذریعے ذکر. زبان سے ذکر کرنا اللہ کی حمد کرنا, تسبیح کرنا, قلب سے ذکر کرنا اس کی طرف متوجہ رہنا, خلوص کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنا, اور اعضاء و جوارح سے ذکر کرنا کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس میں تینوں ذکر شامل ہیں؟ ایک نماز ایسا ذکر ہے, ایسی عبادت ہے جس میں تینوں اذکار شامل ہیں. انسان زبان سے قرات کرتا ہے, رکوع سجود میں ذکر کرتا ہے, انسان قلبی طور پر خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے, اور انسان اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کبھی رکوع کرتا ہے کبھی سجود کرتا ہے. اس لیے ان کو ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا زیادہ نماز کے قریب ہوں گے گویا اتنا زیادہ سید الشہداء کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر. علم ترا کیفا, یہ صرف علم ترا دو لفظ واضح ہوئے اب تک, جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو واضح, میرے تو ذہن میں ہے, میں سمجھوں کہ میں واضح کر چکا ہوں تو یہ میری کوتاہی, یہ سمجھ ہے جس حد تک بھی بات پہنچی. کہ علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, کلمہ طیبہ پاک و پاکیزہ بات, کا شجرتن طیبتن پاک و پاکیزہ درخت کی مانند ہے. تو دیکھیے یہ بہت مشہور, یہ تاریخ کی روایت ہے, اور تاریخ کسی میرے مکتب کی نہیں, علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں امیر المومنین کی شان میں اس میں جملہ نقل کیا ہے کہ جب امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اشرف حاذ الفتح, لا الہ الا اللہ ما اشجع حاذ الفتح, لا الہ الا اللہ, یہ نوجوان کتنا شجاع ہے, لا الہ الا اللہ, یہ نوجوان کتنا شریف ہے, یعنی جس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ طیبہ یاد آ جائے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور کشجرتن طیبتن, اس پاک و پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں. اب دیکھیے مخصوص وقت ہے کیونکہ یہ مجالس, ان کا وقت کچھ کم کیا گیا ہے اس محفل سے, جو یہ مجالس ہر سال آپ اس میں شرکت کرتے ہیں اس کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کے علم ہے, لیکن حالات کے پیش نظر ان مجالس کا دورانیہ کچھ مختصر کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو کرنی ہے وہ مکمل کرنی ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بیان کر دوں. اگر ہم حضور کا شجر نسب جو دنیاوی اعتبار سے بیان کریں اور حضور کے حالات زندگی جو ادوار ہیں, اس حقیر کی یہ کوشش ہوگی اس ممبر سے اور ان ایام میں, چاہے کتنا مختصر دورانیے کا, چاہے کتنے ہی مختصر دقیقوں کا کیوں نہ ہو, لیکن چہاردہ معصومین کی سیرتوں کا, ان کی زندگیوں کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے, تاکہ نوجوان دوست جو سب جانتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں بھی آئمہ معصومین کی, چہاردہ معصومین کی زندگیاں, ان کے حالات زندگی ذرا تازہ ہو جائیں. پیغمبر اکرم کے پردادا کے والد کا کیا نام تھا؟ عبد مناف. عبد مناف کے کتنے بیٹے تھے؟ چار بیٹے, ہاشم, مطلب, عبد شمس. ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے, اور اس زمانے کے اندر اس جدید دور کے اعتبار سے تو سرجری نہیں ہوتی تھی, دونوں کو تلوار سے الگ کیا گیا تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب ہاشم کے پیر کا انگوٹھا عبد شمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا جب الگ کیا گیا. جناب ہاشم کے بیٹے شیبۃ الحم, جنہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے, ایک بیٹے اسد, دیگر اولاد کے علاوہ بس دو ہی یاد رکھ لیجئے, ایک بیٹے کا نام ہے اسد اور ایک بیٹے کا نام ہے عبد المطلب. اسد جناب ہاشم کے فرزند, جناب اسد کی دختر کا نام ہے فاطمہ, اور یہ فاطمہ کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد, مادر گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے, جن میں زبیر, ابو لہب, حمزہ, عبداللہ, جناب ابو طالب, عباس, قیدار, مقوم, ये सब 10 बेटे हैं, और अगर वो पूरी तारीख बयान की जाए तो बहुत वक्त लंबा सर्फ हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, ये एक मकतब का इख्तलाफ समझ ले। जो मशहूर तारीखें हैं, तबरी हो, तबकात इब्न साद हो, जो दीगर बड़ी मशहूर मशहूर तारीखें हैं, उनमें अब्द शम्स के बेटे का नाम लिखा है उमैया, कि अब्द शम्स का बेटा, अब्द शम्स का इंतकाल हो गया जवानी में, उसके बेटे का नाम था उमैया। लेकिन हमारे यहाँ बाज रिवायतें ऐसी हैं जो ये बयान करती हैं कि उसका हकीकी बेटा नहीं था, बल्कि अब्द शम्स कहीं से उन्हें लाया था। जब अब्द शम्स का इंतकाल जवानी में हो गया, खाने काबा की तवल्लियत जनाब हाशिम के हिस्से में आई, तो उमैया अपने चचा के खिलाफ खड़ा हो गया और खाने काबा की तवल्लियत मेरा हक है, मेरे सपुर्द की जाए, आप मेरी तरफ हमतन गोश हैं ताकि मैं बयान को आगे जारी रखूं, या इसे तब्दील करके दोबारा उन्हीं आयतों पर आ जाऊं, दुरूद भेज दीजिए एक मरतबा। बहरहाल जो उसकी औलाद है, हर्ब, आस, अफान, वो मैं कल बयान कर दूंगा आपके सामने। अबू सुफियान हर्ब का बेटा, हर्ब का बेटा सुफियान, उसका बेटा माविया, उसका बेटा यजीद। अफान उनके फर्जंद तीसरे खलीफा, ये एक शजरा है पूरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, शजरा है। और यहां पर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे मुख्तलिफ अजवाज से, जिनमें एक जौजा से 2 फर्जंद, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम अबू तालिब, दुरूद भेज दीजिए। और आपको मालूम है कि इस दुनिया में आने से पहले पैगंबर अकरम के वालिद गिरामी इस दुनिया से जा चुके थे। पैगंबर 6 बरस के थे जब वालदा का इंतकाल हो गया, 8 बरस के थे कि दादा जो सरपरस्ती कर रहे थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वो भी इस दुनिया से गुजर गए, और जाते जाते जनाब अबू तालिब को कफील बना कर गए। जनाब अबू तालिब का हकीकी नाम क्या है? ये तालिब कुन्नियत है बड़े बेटे के सबब से। 2 नाम तारीख ने बताए, एक इमरान और एक अपने जद के नाम पर अब्द मनाफ। कितने बेटे हैं जनाब अबू तालिब के? 4 बेटे हैं, तालिब, जाफर, अकील और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस अब ये नूर का सिलसिला है, एक नूरानी सिलसिला है। 8 बरस के थे, दादा का इंतकाल हो गया, किफालत जनाब अबू तालिब फरमा रहे हैं। इमाम सज्जाद अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक मर्तबा किसी ने आकर कहा कि फरजंद रसूल, आपके जद जनाब अबू तालिब की शान में नासज़ा अल्फाज कहते हैं लोग। कहा, जब तक इनके हाथ में तलवार थी तलवारों से कत्ल करते थे, अब अपनी ज़ुबानों से हमें कत्ल करते हैं। उसके बाद इमाम ने एक उसूल बयान फरमाया, ये कुरान की एक आयत है और उसकी एक तफसील है। कहा, जब दीन आया तो दीन का एक उसूल था, कुरान ने फैसला किया कि जनो शौहर में अगर एक मुसलमान हो और दूसरा मुशरिक हो तो दोनों की जुदाई करा दो, अगर जौजा मोमिना है शौहर मुशरिक है तो दोनों की जुदाई करा दो, अगर शौहर मोमिन है जौजा मुशरिका है दोनों की जुदाई करा दो। آپ کو معلوم ہے ام المومنین ام حبیبہ جو ابو سفیان کی دختر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں حبشہ کی طرف, لیکن ان کے شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گئے تھے اور اسی حالت میں وہاں انتقال کیا. پھر پیغمبر نے ان سے عقد کیا, علیحدگی ہو گئی. تو اسلام کا اصول تھا زن و شوہر میں اگر ایک اسلام لے آئے اور دوسرا مشرک ہو دونوں میں جدائی کرا دو. امام سجاد استدلال دے رہے ہیں کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ سب مسلمانوں کے نزدیک بال اتفاق جناب ابو طالب کی زوجہ, کیا نام بتایا آپ کو, مادر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جناب فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھیں. تو کہا قرآن اور دین دونوں میں جدائیاں تو کرا رہا تھا لیکن رسول جس گھر میں پرورش پا رہے تھے وہاں جدائی نہیں کرا رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اسلام کا یہ اصول سب کے لیے مطلق تھا اور تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد اسلام اور ایمان کے جس درجے پہ فائز تھیں اسی انداز سے جناب ابو طالب بھی درجہ ایمان پہ فائز تھے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ پر. پیغمبر اکرم 25 برس کی عمر میں عقد کرتے ہیں ام المومنین جناب خدیجہ سے. 40 برس کی عمر میں دعوی رسالت کرتے ہیں. کتنے سال ہو گئے, بار بار دہرایا آپ کے سامنے اس لیے اس میں کیلکولیشن میں زیادہ زحمت نہیں ہونی چاہیے. 25 سال کی عمر میں عقد ہے ام المومنین جناب خدیجہ سے اور 40 سال کی عمر میں دعوی رسالت ہے حضور کا. اور حضور کی عمر کتنی ہوئی ہے کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے؟ 51.5 سال, 52 سال میں داخل ہو چکے تھے جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. اور جناب خدیجہ کی زندگی میں حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا. 25 سال کی عمر سے لے کر 52 سال تک جس زوجہ کے ساتھ رہے اس کا نام ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. درود بھیج دیجئے. بس عزیزان محترم, یہ اس حقیر کا نہیں ہے, بزرگ علماء کا استدلال. ایک جملہ کہہ کے بس آگے چلا جاؤں گا, آج وقت زیادہ لے لیا. اور جملہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کا عقد جس پر اعتراض ہیں کہ آپ نے 9 شادیاں کی 11 شادیاں کی, یہ مستشرقین کے اعتراضات ہیں, غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں. ان کا جواب بزرگ علماء نے ایک جملے میں دیا کہ اگر پیغمبر کا عقد جو پیغمبر نے شادیاں کی اگر خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتی تو زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہوتی, آخری سالوں میں نہ ہوتی. پیغمبر اکرم کی جتنی بھی شادیاں تھیں عقد تھے وہ اللہ کے حکم کسی مصلحت اور مشیت کے تابع تھے, یا تو کسی بری رسم کو مٹانے کے لیے تھے یا کسی نئی چیز کا اجرا کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے. بس حضور نے 40 برس دعوی رسالت, اور دعوی رسالت کے بعد بس جلدی جلدی اپنے بیان کو سمیٹ لوں, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, مجھے تقریباً 5 منٹ آپ کے روزانہ, 5 دقیقے روزانہ چاہیے ہوں گے 14 معصومین کا زندگی کا احوال بیان کرنے کے لیے. شجر طیبہ کا بیان ہے. 13 برس دعوی رسالت کے بعد حضور نے مکے میں گزارے. 13 برس جب ہجرت کی تو آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ یہ تو بالکل سیدھا حساب ہے بھائی, 40 برس میں دعوی رسالت اور اس کے بعد 13 برس مکے میں زندگی گزاری, جب ہجرت فرمائی تو 53 برس عمر ہے اور 10 برس آپ کی مدینے کی زندگی ہے. جب اس دنیا سے رحلت کی گئے تو 63 برس عمر تھی, یہ حضور کی زندگی ہے. لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو عیون اخبار رضا میں نقل ہوئی ہے. یہ تو وہ ظاہری عمر ہے, یہ ظاہری شجرہ ہے, وہ جو ابتدائی نورانی خلقت ہے اس کے بارے میں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے بس تمام تر توجہات. بہت لمبی تفصیل چاہیے اس حدیث کی شرح کے لیے, لیکن جیسے بائیں ہی اس حقیر نے دیکھا ہے اس حدیث کو, ویسے ہی آپ کے سامنے بے کم و کاست بیان کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سے رسول خدا نے فرمایا, علی جو تمہاری ولایت کے قائل ہیں, ماننے والے ہیں, جو مقربین ملک ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, جو دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے آمین کہتے ہیں مقربین ملک. اور وہ کیوں نہ مانگیں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو پڑھایا ہمارے نور نے ہے. یہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے کتاب, پہلی جلد میں. حضور فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا اور ملائکہ نے خلق ہونے کے بعد ہماری شان کو دیکھا تو ہم نے بے اختیار کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تاکہ فرشتے ہماری شان بلند کو دیکھ کر کہیں ہمیں خالق نہ سمجھ لیں. ہم نے سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تعریف کرائی کہ وہ ذات وہ ہے جو ہماری ہر قسم کی جو ہم میں کیفیتیں اور صفتیں پائی جاتی ہیں اس سے منزہ و مبرہ ہے. جب فرشتوں نے ہماری طاقت کو دیکھا, ہماری قدرت کو دیکھا, تو حیران ہو گئے. ہم نے بے اختیار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کہہ کر بتایا کہ جس نے ہمیں طاقت عطا کی ہے وہ پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس انداز سے ہم نے فرشتوں کو تعلیم دی ہے. جب فرشتوں نے ہم پر نعمتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بے اختیار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ کہہ کر ہم نے فرشتوں کو بتایا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے. تو بس عزاداران امام, اور ہم اور آپ اس فرش پر موجود ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گریے کا بھی مقام ہے اور حمد کا بھی مقام ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس ذکر میں شامل کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ذکر میں چہاردہ معصومین کا نور موجود ہے, لیکن ان انوار میں سب سے پہلے کون یہاں آتا ہے فرش اعلیٰ پر, یہ آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے کون آتا ہے اس فرش اعلیٰ پر؟ سب سے پہلے فرش اعلیٰ پر وہ دکھیاری ماں آتی ہے جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے بچے کو پروان چڑھایا تھا. اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ آپ کا کیسا عقیدہ ہے, کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں پوری کائنات میں, دنیا میں سب جگہ یہ ہستیاں موجود ہیں. تو یاد رکھیے, جب سورج اپنے کمال پر ہوتا ہے تو ہر شخص کو ایسے نظر آتا ہے جیسے میرے ہی گھر میں سورج ہے. ان کی مثال اس سورج کی مانند ہے جن کے نور کی کرنیں ہر مقام پر موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے پہلی محرم کا دن گزر گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رجب نصف گزر چکا تھا سن 60 ہجری کا. اور یہ روایت ہے صحیفہ کربلا کی کہ میثم تمار ایک کشتی میں دریا میں سفر کر رہے تھے کسی مقام پر. میثم تمار وہ امیر المومنین کے خاص ساتھیوں میں صحابیوں میں شامل ہیں کہ جنہیں مولا نے خاص علم کی تعلیم دی تھی. ایک مرتبہ کشتی رواں دواں تھی کہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے میثم, اور کھڑے ہو کے کہنے لگے مجھے ابھی ابھی ہوا نے اطلاع دی ہے کہ حاکم شام مر گیا, کشتی روک لو لنگر ڈال دو. اور بس آپ کو معلوم ہے کہ وہ جناب جو کشتی میں موجود مسافر تھے انہوں نے وہ وقت نوٹ کر لیا, اور پتہ چلا کہ جس وقت میثم نے یہ بات بتائی تھی حاکم شام کا انتقال اسی وقت اسی ساتھ میں ہوا تھا. ایسے مولا کے تربیت یافتہ تھے. ادھر وہ مرا, ادھر یزید تخت پر آیا, اور اس نے تمام حاکموں کو خط لکھ کر اپنے باپ کے مرنے کی اطلاع دی اور بیعت کا تقاضا کیا. مدینے کا گورنر ہے ولید ابن عتبہ, اور اس سے پہلے گورنر رہ چکا ہے مروان ابن الحکم, اور جب ولید معزول ہوا تھا اس کے بعد پھر مروان ابن الحکم کو گورنری دی گئی تھی. اسے خط ملا کہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی سے بیعت لے لو. اور تاریخ میں موجود ہے, آپ ہزارہ دفعہ علماء ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ خود اس نے لکھا خط میں کہ پہلے جو دو نام ہیں وہ مختلف طریقوں سے مان جائیں گے لیکن حسین ابن علی ماننے والے نہیں ہیں, اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. ولید نے مدینہ کے پرانے گورنر مروان کو بلایا اور اس سے کہا یہ اتنا سخت پیغام پہنچا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ کہا ابھی رات کی تاریکی میں حسین ابن علی کو طلب کر لو اور بیعت کا تقاضا کرو. اس نے قاصد بھیجا, اس وقت سید الشہداء اپنے نانا کی قبر کے قریب مسجد نبوی میں مصروف عبادت تھے. عبداللہ ابن زبیر بھی قریب تھے. قاصد پہنچا, پیغام پہنچایا. عبداللہ ابن زبیر نے سید الشہداء سے کہا فرزند رسول, اس رات کی تاریکی میں اس حاکم کے طلب کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت تک حاکم شام کی مرنے کی خبر کو چھپایا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بغاوت نہ کر دیں. سید الشہداء نے فرمایا حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے طلب کیا جا رہا ہے. وہ یہ سن کے خوف زدہ ہوا, تاریخ کے الفاظ ہیں. بس عزاداران امام سید الشہداء بیت الشرف میں تشریف لائے اور اپنی بہن سے کہا حاکم نے طلب کیا ہے. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا کہ دربار میں بھائی کو طلب کیا گیا ہے. کہا بھیا دربار میں میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی. اس دربار کی روایت ہمارے حق میں زیادہ اچھی نہیں ہے, میں دربار میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی. آواز دے کے بلایا عباس دیکھو آقا جا رہے ہیں. علی اکبر بیٹا دیکھو بابا کو دربار میں طلب کیا گیا ہے. بس ایک جناب ثانیہ زہرا کی آواز پر 18 جوانان بنی ہاشم فوراً تیار ہو گئے. کہا آقا آپ کو جانے نہیں دیں گے, مولا کے ساتھ ساتھ چلے. دار العمارا کے قریب پہنچے, امام نے حکم دیا کہ عباس تم سب کو لے کر باہر موجود رہو, میں اندر جاتا ہوں بات کرتا ہوں, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے, تم اندر آ جانا. بس مولا اندر تشریف لے گئے. بلانے کا سبب دریافت کیا, حاکم شام نے وہ خط مولا کے سامنے پیش کر دیا اور بیعت کا تقاضا کیا. اس وقت سید الشہداء کے جو جملے تھے وہ کیا تھے؟ مولا کا کلام تھا, انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الرحمہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہمارا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ آتے اور جاتے ہیں. ہم عصمت کی کان ہیں, ہمارا مقام وہ ہے جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور کیا لفظ ہے مولا کے, خدا کی قسم علماء تفسیر کرتے رہتے ہیں, بنا فتح اللہ و بنا یختمو, اللہ نے ہم سے شروع کیا ہے اور اللہ ہم ہی پر ختم کرے گا. اللہ نے ہم سے شروع کیا اور ہم پر ختم کرے گا. فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے دین کو ہم سے شروع کیا اور ہمارے آخر پر ختم کرے گا, اللہ نے اس کائنات کو ہم سے شروع کیا اور اس کائنات کو ہم پر ختم کرے گا. اس کے بعد فرمایا ومثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں, صبح ہو لینے دو, پھر دیکھتے ہیں کون بیعت کا اور خلافت کا زیادہ حقدار ہے. مولا یہ کہہ کر اٹھے. مروان ابن الحکم نے ولید کو اشارہ کیا اور کہا کہ اگر اس وقت حسین ابن علی چلے گئے تو تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے, مدینہ کی گلیوں میں خون بہ جائے گا, اس وقت انہیں قتل کر دے, ان کا خون میری گردن پر ہے. یہ جملے تاریخ میں مروان نے کہا. اس وقت سید الشہداء نے فرمایا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے. بس جیسے ہی مولا کی آواز بلند ہوئی دروازے کو کھول کر سب سے پہلے ابو الفضل العباس اندر آ گئے, 18 جوانان بنی ہاشم اندر آ گئے. میں کہوں مولا اس وقت ذرا سی آواز بلند ہوئی تھی آقا کی تو آپ آنن فانن اندر آ گئے. اس وقت میرا مولا عصر عاشور کربلا کے میدان میں جب دائیں دیکھتا تھا बाएं देखता था और कहता था बस कहाँ हो अली अकबर, कहाँ हो ए हबीब, कहाँ हो। हाँ तुम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर चले गए। उस वक्त कोई न था, बस मौला 18 जवाना ने बनी हाशिम के साथ वापस तशरीफ ले गए। उसके बाद तारीख के जुमले हैं, अगले रोज मरवान इब्न अल हकम मौला को सरे राह मिल गया और उसने अपना लहजा बदल कर कहा, ये तारीख के वाकयात भी आहिस्ता आहिस्ता सुनते चलिए इन मसाइब के साथ साथ। उसने कहा, फर्जंदे रसूल, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। मेरे मौला ने पूछा, क्या मशवरा है? कहा, आप यजीद की बैत कर लीजिए। उस वक्त मौला ने फरमाया, अगर इस्लाम और दीन के तख्त पर यजीद जैसा बद किरदार बैठ जाए तो ऐसे इस्लाम को सलाम। खुदा की कसम, ये कौन कह सकता है? ये फकत हुसैन इब्न अली कह सकते हैं। अगर ये यजीद जैसा शख्स मिंबर पे हो दीन का नुमाइंदा बनकर, तो ऐसे दीन को सलाम है। और बस उसके बाद बैतुश शरफ में तशरीफ लाए और जनाब जैनब से फरमाया कि बहन, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, सामान सफर तैयार करो। बस चंद दकीकों की जहमत है, सामान सफर तैयार करो। बस सामान सफर तैयार हुआ, कई मरतबा मेरा मौला अपने नाना के रोजे पे गया, कई मरतबा दौड़ता हुआ अपने मादरे गिरामी की कब्र पे गया और कहा, अम्मा आपका बेटा आपसे रुख्सत हो रहा है। कभी अपने नाना की कब्र से जाके मौला लिपट गए, कहा, नाना उम्मत ने बहुत सताया, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। उस गशी के आलम में मौला ने देखा कि पैगंबर अकरम अपनी गोद में लेकर कह रहे हैं, बेटा परवरदिगार ने तेरे बुलंद दराजात को तेरी शहादत में रख दिया है। उसके रास्ते में निकल खड़ा हो, अपने अहल अयाल को लेकर निकल खड़ा हो। बस रावी कहता है कि मैं उस वक्त पहुंचा कूफे के लोगों का खत लेकर कि जब मौला मदीने से निकलने की तैयारी कर रहे थे और मैंने ये देखा कि जैसे दो कनातें बनी हाशिम के घर दो रोया थे आमने सामने थे, मदीने के अंदर दो कनातें लगाकर रास्ते में आने जाने वालों की गुजरगाह को बंद किया गया था, नाकों को लाया गया और नाकों पर सामान सफर को बार किया जा रहा था। मैंने देखा फर्जंद रसूल सैयदुश्शहदा एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, कुछ नाके कुछ ऊंट लाए गए, उन पर मशकीज़े बार किए गए, आगे चले गए। फिर कुछ नाके आए ऊंट आए, उन पर सामान सफ़र बार किया गया, नाके आगे चले गए। उसके बाद कुछ नाके आने लगे, जब एक नाका आया मैंने देखा जनाबे इमाम हसन का बेटा कासिम शहजादे जैसा आगे बढ़ा, पूछने वालों से पूछा, कहा, बेवाए इमाम हसन मुश्तबा हैं, उनको नाके पर सवार किया गया। एक एक बीबी आके सवार होती रही, उनका फर्जंद उनका भाई उन्हें सवार करता रहा। लेकिन एक मर्तबा रावी कहता है, मैंने देखा एक मरहला ऐसा आया कि अबुल फजल अब्बास ने सैयदुश्शहदा के कान में आकर कुछ कहा, मौला ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, खड़े हो गए, देखा कि 18 कनीजों की झुरमट में कोई बीबी निकली, पूछा, ये बीबी कौन है? कहा, अरे अलियो बतूल की बेटी जैनब सवार होने के लिए आ रही है। सबने नजरों को झुका लिया, अबुल फजल अब्बास करीब पहुंचे, नजर झुकाए हुए मौला ने बहन का शाना थाम कर नाके पे सवार किया। इस अंदाज से ये सन 60 हिजरी में जनाब जैनब को सवार किया गया। मैं हाथों को जोड़ के कहूं सानिया जहरा, ये सन 60 हिजरी का मदीना था, वो 61 हिजरी की करबला, 11 मुहर्रम, कौन आपको सवार करे, कौन आपको ऊंट पर बिठाए? अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमु अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। परवरदिगार इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा ले, कुरान के नूर से अहले बैत के जिक्र से हमारे दिलों को जिंदगी अता फरमा दे। परवरदिगार हकीकी मानों में हमें अज़ादार सैयदुश्शहदा में शामिल फरमा दे। परवरदिगार हकीकी मानों में हमें सैयदुश्शहदा की मारिफत अता फरमा दे। परवरदिगार सिर्फ रस्मी तौर पर अज़ादारी करना ही मकसूद न हो बल्कि हकीकी मानों में हमें सीरत सैयदुश्शहदा पर चलने की तौफीक इनायत फरमा दे। परवरदिगार जो जो हाजतें रखते हैं सबकी हाजतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। जो मरीज़ हैं सबको शिफा अता फरमा दे। جو بے گناہ قید ہیں انہیں آزادی عطا فرما دے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے میرے معبود کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے, ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے. ماتم حسین.